بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کے ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 161 شروع کرنے جا رہے ہیں. حدیث کیا ہے یہ موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج 27 نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا. تبیین کے مفہوم میں کیا تخصیص، تحدید، تقیید، نسخ، تغیر، تبدل، ترمیم، اضافہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ ایک فاضل ناقد نے قرآن مجید کی مختلف آیات کو سامنے رکھ کے دعویٰ کیا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ جب آیات میں تبدیلی کر دیتے ہیں، نسخ کر دیتے ہیں یا ترمیم، تغیر، تبدل کر دیتے ہیں، اس سب کو وہ تبیین قرار دیتے ہیں. آیات کا سلسلہ غام صاحب کی خدمت میں ہم رکھ رہے تھے. غام صاحب، اسی سلسلے کی آج آخری آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہاں بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ پہلے ایک بات کہی گئی اور پھر اس میں تخصیص عائد کر دی گئی اور اس تخصیص کو تبیین قرار دیا. سورہ نور کی آیت ہے، الزانیت والزانی فجلد کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زانی مرد ہو یا عورت دونوں کی سزا 100 کوڑے ہے. کہا یہ گیا ہے کہ یہاں پر کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ وہ آزاد ہو یا غلام ہو، لیکن سورہ نساء کی آیت 25 میں یہ تخصیص کر دی گئی ہے کہ باندھی کی سزا محصرہ کے مقابلے میں آدھی دی جائے گی. آپ نے بھی غام صاحب اور آپ کے استاد نے بھی جس جگہ پر یہ بیان ہوا ہے کہ آدھی دی جائے گی، اس کی وجوہات بیان کی، لیکن دعویٰ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد خود کہا ہے کہ یہ میں نے تبیین کی ہے اور بظاہر اس لفظ میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ بعد میں یہ چیز شامل کریں، کیونکہ وہاں تو کہا تھا کوئی بھی زانی ہو، کوئی بھی زانیہ ہو، اس کو 100 کوڑے لگنے چاہیے.
لفظ میں اگر کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر کون جسارت کر سکتا ہے کہ لفظ میں وہ گنجائش پیدا کر دے؟ اس سے پیچھے جو آیات میرے بحث آئی ہیں ان میں بھی میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں پھر ان کو سمجھتے ہیں. آیات کو سمجھنے کا عمل ہی شرع و وضاحت کہلاتا ہے. یعنی ہم جب کسی کو یہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو فرمایا ہے کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے تو فن تشروف الارض، یہ اگرچہ امر کا صیغہ ہے، عام طور پر امر کسی چیز کا حکم دینے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ یہاں اس مفہوم میں نہیں آیا. تو یہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شرع کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سیاق و سباق سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ یہ دنیا کے سب منکرین کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. تو ہم اگرچہ اس کا خصوص بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ شرع و وضاحت ہی ہوتی ہے. تو شرع و وضاحت کے بارے میں یہ جو کچھ ہم نے پیچھے بیان کیا ہے اس پر ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے. ہر جگہ کہیں ہم یہ بیان کر رہے ہیں لفظ کس مفہوم میں آیا ہے، کہیں یہ بیان کر رہے ہیں سیاق و سباق کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے. جب لفظ کسی مفہوم میں آتا ہے، جب جملے کی تعریف کسی مفہوم پر دلالت کرتی ہے، جب کوئی عرف قائم ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خصوص کو بیان کرتا ہے، وہ عموم کو بیان کرتا ہے. وہ امر کس صورت میں آ گیا ہے، وجوب ہے، ندب ہے، اباحت ہے، اسی کو بیان کرے گا. جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا ہے، یہاں مجاز کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، تو یہ حقیقت اور مجاز میں فرق متعین کرنے کا عمل یہ کیا ہے؟ یہ شرع و وضاحت ہی ہے. تو جو کچھ بھی ہم کریں گے اگر الفاظ میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کی جسارت نہ مجھے کرنی چاہیے نہ آپ کو کرنی چاہیے. اصل اختلاف ہی یہی ہے. یعنی جب بھی کسی حکم کو یا کسی مدعا کو سمجھایا جاتا ہے تو اس کے حدود واضح کیے جاتے ہیں، اس کا اطلاق واضح کیا جاتا ہے، اس کے عموم و خصوص کو متعین کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ جب زبان کے قواعد کی روشنی میں متعین ہوتا ہے، جب انہی حدود کے اندر متعین ہوتا ہے جو میں نے 42 سال پہلے بیان کر دیے تھے، تو پھر یہ شرع و وضاحت ہوتی ہے. اور جب آپ خارج سے آ کے یہ معاملہ کر ڈالتے ہیں تو پھر یہ ترمیم ہوتی ہے، یہ تغیر ہوتا ہے، پھر اس کو شرع و وضاحت نہیں کہتے. اسی پر تو ساری بحث ہے کہ باہر سے آ کر اللہ تعالیٰ کے کلام پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی. ہم ان آیات کو پڑھتے رہے ہیں، آپ نے بھی تلاوت کی ہے. ایک مرتبہ پھر دیکھیے کہ حکم کیا ہے. سورہ نور میں ہے، دوسری آیت ہے
جی،
الفاظ ہے الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تاخذکم بہما رافتم فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. ترجمہ ہے، زانی عورت ہو یا مرد، سو ان کا جرم ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامنگیر نہ ہونے پائے اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ یہ آیت ہے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے الزانیت و زانی، زانی عورت اور زانی مرد۔ ان الفاظ کو جب قرآن مجید کا ایک مفسر سمجھنا چاہتا ہے تو دو چیزیں بالکل نمایاں طریقے سے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن نے یہاں صفت کے سیگے اختیار کیے ہیں، یعنی فعل اختیار نہیں کیا۔ اگر کسی شخص نے بدکاری کی یا بدکاری کرتا ہے، یہ اسلوب نہیں اختیار کیا، صفت کے سیگے اختیار کیے ہیں۔ جس طرح کے اسارے کو وسارکہ میں اختیار کیے، وہاں پر بھی صفت کے سیگے ہیں۔
جی،
یہ معلوم ہے کہ صفت کے سیگے اہتمام پر دلالت کرتے ہیں۔ میں جب کسی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں شخص نے چوری کر لی، تو یہ ایک فعل کے ارتکاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں آدمی چور ہے، تو یہ اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہی معاملہ زانی اور زانیہ کے معاملے میں ہے۔ یہ بات اگر سمجھ لی جائے تو اب اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ جو کچھ بھی سزا بیان ہوئی ہے وہ پھر انتہائی سزا ہے۔ یعنی یہ زانی کی سزا ہے، یہ زانیہ کی سزا ہے۔ اگر کسی شخص سے اس جرم کا ارتکاب ہوا ہے، وہ مقدمات ہی میں تھا، کچھ ابتدائی نوعیت کی چیز تھی، یہ معلوم ہوا کہ دروازہ بند کر کے کوئی مرد عورت بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب قابل تعزیر ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ آیت جس چیز کا حکم بیان کر رہی ہے، اس میں فعل اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اس میں ادنا درجے کے کسی عذر کی گنجائش آئے۔
ٹھیک،
یہی وجہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کے معاملات آئے تو آپ کو بعض موقعوں پر بہت برہنہ الفاظ استعمال کرنے پڑے تاکہ جرم کی نوعیت بالکل واضح ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ جرم آخری درجے میں ہوا ہے، اور وہ اہتمام جو الفاظ کا تقاضا ہے وہ سب سامنے آ جائے۔ ایک چیز یہ ہے جو ان الفاظ کو پڑھتے ہی، قرآن مجید کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں جس طرح کہ کسی چیز کو سمجھا جاتا ہے، تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دوسرے، میں اس سے پہلے توجہ دلا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جتنے احکام بھی دیے گئے ہیں، عقل عام جن لوگوں کو اس میں شامل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آپ سے آپ مستثنا ہے۔
اچھا،
مثال کے طور پر کسی بہت چھوٹی عمر کے بچے نے کوئی ناشائستہ حرکت کر دی ہے، جیسے چوری کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بچے نے باپ کی جیب سے 2 روپے نکال لیے، تو فیل کی حد تک تو یہ ہو گیا ہے، لیکن کیا بچوں کو بھی اسی طرح سزائیں دی جاتی ہیں؟ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اجازت لے کے گھروں میں آؤ، اور اسی سورہ میں آگے جا کے فرمایا ہے، تو اس میں بچے شامل نہیں تھے، اس لیے کہ بچوں کے معاملے میں، کسی فاطر العقل شخص کے معاملے میں، کسی مجنون کے معاملے میں عقل عام یہ کہتی ہے کہ اس پر ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بطور اصول اپنی شریعت کے بارے میں واضح کر لیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ۔
ٹھیک،
لوگوں پر اس شریعت کی ذمہ داری اتنی ہوگی جس کی وہ وسعت رکھتے ہیں، جو ان کی استطاعت میں ہے۔ جب انسان کی استطاعت سے معاملہ نکل گیا تو پھر یہ ذمہ داری ان پر عائد نہیں ہوتی، تکلیف مالا یطاق نہیں دی گئی لوگوں کو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا اس وقت تو تکلیف مالا یطاق دینے کا ارادہ تھا، بعد میں کسی نے آ کے بتایا، نہیں، یہ حکم جب پیدا ہوا، جب یہ پہلی مرتبہ دیا گیا، جب اس کی ابتدا ہوئی، اسی وقت بچے اس سے مستثنا تھے، اسی وقت فاطر العقل لوگ اس سے مستثنا تھے، اسی طریقے سے اور جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب اس میں شامل ہی نہیں تھی، جن کو عقل عام کہتی ہے کہ وہ شامل نہیں ماننی چاہیے۔
ٹھیک،
پھر ایک دوسرا پہلو ہے جس کی جانب میں توجہ دلا چکا ہوں، وہ یہ کہ ایک تو یہ تکلیف مالا یتاق ہے جس کی مثال کے طور پر دو صورتیں خود قرآن میں زیر بحث آ گئی ہیں. ایک ایمان کے معاملے میں یہ فرمایا کہ اگر کچھ لوگوں کو تعذیب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں مجبور کیا جا رہا ہے، ان کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈال کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان کا اظہار نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو منکر قرار دے، اپنے کفر کا اقرار کرے، اگر ایسا کیا جا رہا ہے اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. ان اللہ من بعد اقرائهن لغفور الرحیم. یہ لونڈیوں کے بارے میں بھی فرمایا اور ایمان کے معاملے میں یہی بات کہی کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. لونڈیوں کے بارے میں زنا سے متعلق فرمایا ہے، تو یہاں زیر بحث ہے کہ ان کو اگر مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی حیثیت عرب میں کیا تھی، کس طرح سے لوگ ان کے ذریعے سے کعبہ گری کے اڈے بنا لیتے تھے. فرمایا ان کو اگر مجبور کیا جا رہا ہے، وَإِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، اور وہ دل سے چاہتی ہیں کہ وہ پاک دامن رہے، تو اللہ کی نگاہ دل پر ہے. وہاں بھی کیا کہا، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، اللہ کی نگاہ دل پر ہے. چنانچہ وہاں بھی اگر اقرا ہے، وہاں بھی اگر مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہاں بھی اگر مجبور کیا جا رہا ہے، تو الا من اکرہ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مواخذہ اٹھا دیا، اور یہاں بھی ان اللہ من بعد اقرائهن لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے مواخذہ اٹھا دیا. یہ وہی اصول ہے کہ اللہ نے اپنے احکام میں لوگوں کو تکلیف مالا یتاق نہیں دی.
ٹھیک،
وہ جب حکم دیتا ہے تو لوگوں کے لیے استثناء پہلے سے موجود ہوتا ہے. اسی کو میں نے اپنے اس مضمون میں، جسے میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، اس طرح واضح کیا تھا کہ ہم مصنف کی طرف سے یا متکلم کی طرف سے جب یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس میں یہ چیزیں عرف کا تقاضا ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے، یہ اس کی عادت مستمر رہا ہے، اس نے یہ قاعدہ قرار دے رکھا ہوا ہے، تو پھر جگہ جگہ اس پر استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایک چیز تو یہ ہے. اسی کا دوسرا پہلو بھی میں نے واضح کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ہمارے دین میں جہاں حرمت واقع ہوتی ہے، وہاں تو اکراہ، اضطرار، یہ استثناء کا باعث بنتا ہے، لیکن جہاں حرمت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کسی چیز کا پابند کیا ہے، نماز کا فرض کر دی، روزے کا فرض کر دیا، یہاں پر بھی یہی ہے. زنا حرام ہے، زنا کرنے کے معاملے میں اضطرار اور اکراہ اس کا باعث بنے گا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے.
ٹھیک،
اور زنا کی سزا دینا یہ اسی طرح ایک ایجابی حکم ہے. زانیہ عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں گے.
ٹھیک،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ایک ایجابی حکم ہے، ایک سزا اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے، جیسے نماز کی 4 رکعتیں متعین کر دی ہیں. اس میں کیا ہوگا؟ اس میں وہ دوسرا اصول ہے کہ یرید اللہ بکم یسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح کے احکام میں مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتے، انہوں نے آسانی رکھی ہے ایسے سب معاملات میں. یہاں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جو مجرم ہمارے پاس آیا ہے یا جو قانون کی گرفت میں آ گیا ہے، کیا اس کے پاس کوئی عذر تو نہیں ہے؟ تو دین کے اس طرح کے احکام میں سے معذورین مستثنا ہوتے ہیں. وہ آدمی جو مسافر ہے، وہ آدمی جو بیمار ہو گیا ہے، وہ دین کے بہت سے احکام سے استثناء حاصل کر لے گا. اس استثناء میں جب غیر معتاد مشقت ہوتی ہے یا کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ جاتی ہے، تو بعض اوقات دوسرے تیسرے درجے کی بعض صورتیں بھی متعین کر دی جاتی ہیں کہ اچھا اتنی ذمہ داری نہیں ہے، اتنی ذمہ داری. جیسے کہ ہم عام طور پر بتاتے ہیں، ہر فقیہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں قیام نہیں کر سکتا، وہ نماز کے اعمال اس طرح نہیں ادا کر سکتا جس طرح کہ ہم ادا کرتے ہیں، تو وہ دیکھے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. اگر وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے. تو یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد چلے جاتے ہیں لیکن وہاں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے. بعض لوگ سجدہ نہیں کر سکتے، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ اشارے سے کر لیتے ہیں. تو عبادات کے معاملے میں بھی اور اس طرح کے سب احکام میں اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ اگر آپ اس کو مثالی صورت میں یا آخری صورت میں ادا نہیں کر سکتے تو آپ نیچے آ جاتے ہیں، یعنی جتنے میں آپ کے لیے عسر ختم ہو جائے، غیر معتاد مشقت ختم ہو جائے، آپ وہاں آ جاتے ہیں۔ دیکھیے روزے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس وقت مشکل پیش آ رہی ہے، اگر یہ مشکل دور ہو جاتی ہے تو آپ رمضان میں روزے نہیں رکھ سکے، بعد میں پورے کر لیں۔ تیمم میں، جرابوں پر مسے میں، سب جگہ یہی چیزیں ملحوظ ہیں۔ تو ان کا آپ خلاصہ کر لیجئے، یعنی ایک یہ کہ یہاں پر صفت کے سیگے ہیں، اہتمام پر دلالت کرتے ہیں، لہذا ہر آدمی کے لیے یہ سزا نہیں ہے، یعنی جرم بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے آخری درجے میں ہونا چاہیے، اس وقت یہ سزا دی جائے گی، اور مجرم کے حالات میں بھی کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، یہ صفت کے ان سیگوں کا عربیت کی روح سے تقاضا ہے، اور یہ صرف عربیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی زبان میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ جب سزا چور کا لفظ استعمال کر کے بیان کی جائے گی تو یہ سارے تقاضے پیدا ہو جائیں گے، اور جب اس کو فعل کے ذریعے سے بیان کیا جائے گا تو وہ ایک چیز کے ارتکاب کا بیان ہوگا، اور اس کی ادنا صورتوں پر بھی اس کا اطلاق زبان کی روح سے ممکن ہو جائے گا۔ دوسرے، میں نے عرض کیا کہ جس طرح سارے احکام میں بچے شامل نہیں ہیں، معذورین شامل نہیں ہیں، جن لوگوں کی عقل کسی چیز کا فہم ہی نہیں رکھتی وہ شامل نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے نا کہ رفع القلم عن الثلاث، یعنی تین لوگ تو وہ ہیں کہ جن سے گویا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ یہاں مقصود ہی نہیں ہے۔ اور اس سے نیچے پھر وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کوئی عذر ہے، جن کو اگر ان احکام کا پابند کیا جائے، اور یہ صرف اس حکم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تمام احکام کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عام الرمادہ میں لوگوں کے ہاتھ کاٹنے سے انکار کر دیا، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے قرآن مجید کی ہدایت میں ترمیم کر دی؟
نہیں،
اس کو منسوخ کر دیا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس حکم کے یہ وہ شرائط ہے جو اس کے وجود کے ساتھ پیدا ہو گئے،
یعنی کہ پیدا ہو گیا،
یہ وہ قیود ہے جو اس کی پیدائش کے ساتھ لگ گئی ہیں، یہ وہ تخصیص ہے جو جس وقت یہ حکم دیا گیا اسی وقت واقع ہو گئی ہے۔ اسی کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ سب چیزیں جو آپ شرع و وضاحت میں کہتے ہیں، حدود بیان کریں، قیود بیان کریں، تخصیص بیان کریں، وہ سب چیزیں جو آپ کہتے ہیں یہ شرع و وضاحت ہی ہوتی ہیں جب تک کہ لفظ کی دلالت ہو رہی ہے، جب تک کہ جملے کی تعریف سے اس پر استدلال کیا جا سکتا ہو، جب تک کہ سیاق و سباق سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہو، جب تک کہ عرف یا متکلم کی عادت سے اس پر دلیل لائی جا سکتی ہو، جب تک کہ عقل کے تقاضے بیان کیے جا سکتے ہوں۔ یہ اگر آپ بیان کر دیں گے تو پھر یہ سب چیزیں شرع و وضاحت ہوں گی، اور اگر آپ یہ بیان نہیں کر سکتے تو یہ ترمیم ہے، تغیر ہے، قرآن مجید کے ایک شوشے میں بھی کوئی ترمیم اور تغیر اس سے باہر کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ یہ اصول واضح ہوگا، اگر یہ واضح ہے تو اب ذرا یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا استثناء بیان کیا، یعنی جب یہ حکم دیا گیا اس وقت ہی اس زمانے میں جو لونڈی غلام تھے وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں یہ تقاضا کیا جائے کیا زانیہ یا زانی بول کر کیا آزاد مراد لیا گیا ہے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لفظ جب بولے گئے ہیں تو وہ چیزیں اس سے مستثنی ہو گئی ہیں جن کے بارے میں یہ میں نے متکلم کی عادت بیان کر دی ہے، یعنی بچے شامل نہیں ہوں گے اس میں، یہ لفظ داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زانیہ سے مراد ہے بالغ زانی یا زانیہ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا کے ہر قانون میں ایسے ہی استثناء میں چلی جاتی ہے۔ تو غلاموں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی تھی، لونڈیوں کو خاص طور پر بڑے برے حالات سے سابقہ پیش آتا تھا، یعنی ان کو نہ خاندان کی حفاظت حاصل ہے، نہ عزہ اقربا کی حفاظت حاصل ہے، نہ کسی کو ان کی پاکدامنی سے کوئی غرض ہے، نہ بچپن ہی سے ان کی حفاظت کا کوئی اہتمام ہوتا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہو جاتی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے، وہ غفور و رحیم ہے، اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آخر بتائیے نا کہ یہ تقاضا کیوں نہیں کیا گیا ان سے کہ تم لوگ اگر پاکدامنی چاہتی ہو تو اپنی جان دے دو؟ نہیں، اس لیے نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی تکلیف مالا کی اوقات نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح عسر میں نہیں ڈالتے۔ ان کی حالت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ بتا دیا کہ ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی.
ٹھیک,
یہ اصل میں کسی نئی بات کا بیان ہی نہیں. یہ اگر اللہ تعالیٰ نے بیان نہ کیا ہوتا تو ایک فقیر پر لازم تھا کہ وہ بیان کرتا, مجھ پر لازم تھا, آپ پر لازم تھا. اس وقت بھی جب ہم اس آیت پر عمل کریں گے, قرآن کا حکم ہے, میرے اور آپ کے پاس حکومت ہے, تو اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو قانون سازی کر کے بتائیں گے کہ کن کن لوگوں کو اس سے مستثنا رکھا جائے گا. وہ ہمارے زمانے کے لحاظ سے استثنا ہوں گے, وہ زمانے کے لحاظ سے استثنا ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک اصول میں جو استثنا موجود ہوتا ہے آپ اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کا اطلاق کرتے ہیں. تو ایک پورے طبقے پر اس کا اطلاق کیا گیا کہ ان کے حالات دیکھ کر انہیں سزا دی جائے گی, اور پھر دیکھیے کہ اس میں کس دقت نظر کے ساتھ ساری بات کو بیان کیا ہے, جس میں علت حکم بھی واضح ہو جاتی ہے. یعنی یہاں کیوں سزا بیان کی جا رہی ہے اور وہاں کیوں اس میں تخفیف کی جا رہی ہے, کیوں اس میں عفو درگزر سے کام لیا جا رہا ہے, کیوں اس میں کمی کی جا رہی ہے, وہاں اس کو واضح فرمایا ہے. تو اس کو ہم اب سورہ نساء میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ استثناء بیان ہوا.
جی,
وہاں مسئلہ یہ زیر بحث آ گیا ہے کہ وہ لوگ جو آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کی مقدرت نہیں رکھتے ان کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے. تو فرمایا ہے کہ مَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ آیت 25 ہے سورہ نساء کی, ترجمہ ہے, اور تم میں سے جو آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کی مقدرت نہ رکھتے ہو انہیں چاہیے کہ تمہاری ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں جو تمہارے قبضے میں ہوں, اور یہ حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے, تم سب ایک ہی جنس سے ہو, سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کے مہر بھی ان کو دو, اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رہی ہوں, بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ ہوں. پھر جب وہ پاک دامن رکھی جائے, یعنی اگر تو صورتحال یہ ہے کہ ان کو پاک دامن نہیں رکھا گیا, ان کی حفاظت نہیں کی گئی, ان کو صحیح ماحول نہیں فراہم کیا گیا, تو پھر ان کو کوئی سزا بھی نہیں دی جا سکتی. پھر جب وہ پاک دامن رکھی جائیں اور اس کے بعد اگر کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے. نکاح کی یہ اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو, ورنہ صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور مطمئن رہو کہ احتیاط کے باوجود کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی. یہ دیکھ لیجئے یہاں پر کیا کیا گیا ہے, یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ ان لونڈیوں کی اخلاقی حالت ایسی نہیں ہے, ان میں سے زیادہ تر کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کو یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس کی تمیز اس طرح سکھائی نہیں گئی, اچھا ماحول بھی میسر نہیں ہوا, لیکن جہاں تہاں لوگوں نے حفاظت بھی کی. ایسی بھی خواتین ہیں کہ جن کو محفوظ رکھا گیا ہے, تو اگر ان کی پاک دامنی قائم رہی ہے, ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے, اس صورت میں بھی کیونکہ وہ حفاظت ان کو حاصل نہیں ہے جو خاندانی عورتوں کو بالعموم حاصل ہوا کرتی ہے, پھر بھی ان کی سزا آدھی ہونی چاہیے. بالکل وہی چیز ہے, اچھا اگر آپ کی صورت یہ ہے کہ آپ سارے اعمال ادا نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ بیٹھ کر پڑھ لیں, سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے کر لیں, تو یہی طریقہ ہر جگہ اختیار کیا جاتا ہے, یہاں بھی یہی اختیار کیا گیا ہے. یہ جو تعین فرمائی یہ آپ کو بھی کرنی, یعنی جیسے ہی ہم سورہ نور کی اس آیت پر عمل کرنے کے لیے اپنے ملک میں قانون سازی کریں گے تو یہ ساری چیزیں وہاں زیر بحث آ جائیں گی. یعنی اگر کسی کو رعایت دینی ہے, اگر کوئی مجرم آخری درجے میں جرم کا ارتکاب نہیں کرتا, اگر اس کے حالات کسی رعایت کے مستحق ہے, کوئی الڑ نوجوان ہے بری صحبت میں پڑ گیا ہے, عفو درگزر کا تقاضا ہے, ابھی لوگوں کو صحیح شعور میسر نہیں آیا. دین کے معاملے میں ایک بے پرواہی کی صورتحال ہے. یہ سزا جس پروردگار نے مقرر کی ہے وہ کیوں مقرر کی گئی ہے؟ اس کے شعور کو ان تک پہنچایا نہیں گیا. معاشرے کے حالات ایسے ہیں. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر اگر آپ رعایت کا فیصلہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی یہ طے کریں گے کہ اچھا آپ 100 کوڑے تو نہیں مارے جائیں گے, اب اس کے نیچے کہاں آنا ہے. ہو سکتا ہے کسی کی سزا آپ 50 کوڑے مقرر کریں, کسی کی آپ 20 کوڑے مقرر کریں, کسی کی 10 کوڑے مقرر کریں, اور کسی کے لیے کوئی اور تعزیر مقرر کر دیں کہ اس کو صرف تنبیہ کر دینی چاہیے. یعنی دو چیزیں لازماً دیکھی جائیں گی. جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے, اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ پھر سزا 100 کوڑے ہے جو قرآن نے بیان کر دی ہے. اور اگر ان دونوں میں سے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے, حالات رعایت کا تقاضا کر رہے ہیں, جیسے کہ چوروں کے حالات نے رعایت کا تقاضا کیا, قحط پڑ گیا ہے, سیدنا عمر نے ان کو سزا دینے سے انکار کر دیا, اس موقع پر وہ ہاتھ کاٹنے سے اگر انکار کر رہے تھے اور یہ چاہتے کہ کوئی اور سزا دے دی جائے, تو بالکل درست تھا, وہ مقرر کرتے. یہ کہتے نا کہ یہ مقرر کیا جائے گا. میں اس کی اس سے پہلے ایک مثال دے چکا ہوں کہ جب قرآن مجید نے یہ کہا, اور یہ جانتے ہیں آپ, اسی سورہ نساء میں یہ کہا کہ وہ لوگ جن کے ہاں زنا کا ارتکاب ہو, والذان یاتیانہا, وہ اس فاحشہ کا ارتکاب کریں, تو ان کو ایزا دو. تو ایزا دو قرآن نے کہہ دیا. جیسے ہی آپ اس حکم پر عمل کرنے لگیں گے تو تعین پیدا ہو جائے گی. یعنی آپ کو لازماً متعین کرنا ہوگا کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس آدمی کو 2 تھپڑ مارے جائیں اور اس کو 3, یہ عدل کے خلاف ہوگا. میں ہوں, آپ ہوں, حکومت ہو, نظم ہو, کوئی قبیلہ ہو, وہ اس کو متعین کرے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا. اللہ تعالیٰ اگر متعین نہ فرماتے تو پیغمبر متعین کرتے اگر عمل کی ضرورت پڑتی. اگر وہاں ضرورت نہ پڑتی تو خلفائے راشدین اس کو متعین کرتے, اور اگر وہاں بھی ضرورت نہ پڑتی تو فقہا کرتے, اور اگر وہ بھی نہ کریں گے تو اس وقت جب ہم قانون سازی کریں گے ہم اس کو متعین کر دیں گے. کیونکہ نیچے کی جتنی صورتیں ہیں وہ اصل میں حکم کے اطلاق میں شامل ہی نہیں ہے. اس طرح سے قرآن مجید کو سمجھتے ہیں. یعنی قرآن مجید کو جب سمجھا جاتا ہے, جب اس کی شرح و وضاحت کی جاتی ہے, تو وہ یہی چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہوتی ہیں. اور یہ ہر حکم کے بارے میں ایسے ہی کیا جاتا ہے. چنانچہ یہ دیکھیے کہ یہ چونکہ سراسر شرح و وضاحت ہے, اس میں ادنا درجے میں کوئی انحراف نہیں ہوا, تو قرآن مجید نے آخر میں کیا کہا؟ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. یہ 25 کے بعد آیت 26 ہے. اللہ کا ارادہ ہے کہ تم پر اپنی آیتیں واضح کر دے اور تمہیں ان لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزرے ہیں, اور تم پر عنایت کی نظر کرے, اور اللہ علیم و حکیم ہے. اس پر میں نے جو حاشیہ لکھا وہ بھی سن لیجئے. اس سے یہ حقیقت پوری قطعیت کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ سورہ نور میں زنا کے مجرموں کے لیے 100 کوڑے کی جو سزا بیان ہوئی ہے وہ اس جرم کی انتہائی سزا ہے, اور صرف انہی مجرموں کو دی جائے گی جن سے جرم بالکل آخری درجے میں سرزد ہو جائے اور اپنے حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کے مستحق نہ ہوں. پاگل, بدھو, مجبور, سزا کے تحمل سے معذور, اور جرم سے بچنے کے لیے ضروری ماحول, حالات اور حفاظت سے محروم, سب لوگ اس سے یقیناً مستثنا ہیں, یقیناً مستثنا ہیں, اور عدالت انہیں کوئی کم تر سزا بھی دے سکتی ہے. چنانچہ فرمایا ہے کہ خاندان کی حفاظت سے محرومی اور ناقص اخلاق کی تربیت کی وجہ سے لونڈیوں کو 100 کوڑے کی یہ سزا نہیں دی جائے گی. یہاں تک کہ اس صورت میں بھی جب ان کے مالکوں اور شوہروں نے انہیں پاک دامن رکھنے کا پورا اہتمام کیا ہو, وہ اس سزا کی نسبت سے آدھی سزا کی مستحق ہوں گی, یعنی 100 کے بجائے انہیں 50 کوڑے مارے جائیں گے. یہ میں نے یہاں بھی لکھا ہے, اور یہی مضمون وہاں بھی ہے. وہاں بھی اس کی وضاحت کی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ وہ کیا اصول ہے جس کو ملحوظ رکھ کر یہ سب سزائیں دی جائیں گی. یہ چور کی سزا جب قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو وہاں بھی ان سب چیزوں کا لحاظ کیا جائے گا. چوری کتنی ہوئی ہے؟ بچے نے کی ہے, بیوی نے شوہر کی جیب سے کوئی دو روپے نکال لیے ہیں, کسی شخص نے راہ چلتے کسی کے کھیت سے کوئی چیز لے لی ہے, کسی کے باغ سے کوئی پھل توڑ لیا ہے, کیا ان سب پر ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے؟ کیا یہ شامل ہے؟ کیا ان کو نکالنے کے لیے یہ مانا جائے گا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا بیان کر دی تھی, اس وقت سب شامل تھے, بعد میں اب کوئی دلیل چاہیے؟ نہیں, یہ سب چیزیں ہر متکلم جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے یہاں پہلے سے ملحوظ ہوتی ہیں. چنانچہ یہ پوری بات جہاں پر میں نے یہ بحث کی ہے وہاں پر بھی سورہ نور میں بیان کر دیا, اور وہاں یہ لکھا ہے کہ یہ اس جرم کی انتہائی سزا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے بیان میں صفت کے صیغے اختیار کیے ہیں جو وقوع فعل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں, لہٰذا یہ سزا صرف انہی مجرموں کو دی جائے گی جن سے جرم بالکل آخری صورت میں سرزد ہو جائے اور اپنے حالات کے لحاظ سے وہ کسی رعایت کے مستحق نہ ہو. وہاں بھی یہ بیان کیا, یہاں بھی اس کو بیان کر دیا. یہ اصول ہے اور یہ صرف ڈونڈیوں تک محدود نہیں ہے. جب ہم اس قانون کا نفاذ کریں گے تو نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے لوگوں کے معاملے میں اسی کو ملحوظ رکھنا پڑے گا, اور یہ جب ہم ملحوظ رکھیں گے تو نہ اللہ کے حکم میں کوئی ترمیم ہوگی, نہ تغیر ہوگا, کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ اگر خصوص ہے تو یہ حکم کے اندر مضمر خصوص کا بیان ہے, یہ اگر کوئی حد ہے تو یہ اصل میں حکم کے اندر پہلے سے موجود ہے, وہ واضح کی جا رہی ہے. یہ اگر کوئی قید ہے تو یہ قید اصل میں اللہ تعالیٰ نے لگا کر حکم دیا ہے. یہ کلام کے مضمرات ہیں جو کبھی عقلی استدلال سے کھولے جاتے ہیں, کبھی مصنف کی طرف سے کسی صراحت کی بنا پر کھولے جاتے ہیں, کبھی الفاظ کی دلالت سے کھول کر بتائے جاتے ہیں. یہی وہ سب چیزیں ہیں جن کو میں نے ان پانچ نکات میں بیان کر دیا تھا کہ یہ چیزیں آپ کو بتانی پڑیں گی جب آپ کہیں گے کہ یہ شرع و بدعت ہے, ورنہ یہ قبول نہیں کیا جا سکتا.
ہم سب بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس پوری آیت کے بارے میں نقطہ نظر کو واضح کر دیا کہ جس چیز کو تخصیص قرار دیا جا رہا ہے وہ تخصیص ہے ہی نہیں. جس وقت حکم وجود پذیر ہوا ہے اس میں پہلے سے چیز مضمر تھی. ہم سب ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, یہی آیت ہے جس کے بارے میں آپ کا اور امت کا پورے علماء کا ایک عدم اتفاق پایا جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جب یہ کہا گیا ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت ان کو 100 کوڑے کی سزا ملے گی, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو صرف شادی شدہ زانی کی سزا بیان ہوئی ہے, اگرچہ صرف زانی. تو وہاں پر بھی ہم یہی اختلاف کرتے ہیں کہ لفظ جملے کی تالیف اور سیاق و سباق میں جو تخصیص آپ یہاں شامل کر رہے ہیں اگرچہ عام تھا اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ عام حکم تھا اور پوری امت اس پہ تخصیص عائد کرتی ہے, وہ تخصیص عائد نہیں کی جا سکتی.
یہی اعتراض, یہ ساری بحث 42 سال پہلے کی گئی تھی. میں نے اپنی علمی زندگی کی ابتدا بھی اصلاً اسی بحث سے کی تھی, اور شاید زندگی کے آخری مراحل میں بھی اب وہی بحث کر رہا ہوں. یہی وہ بنیادی بات ہے جو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر حکم جب دیا جاتا ہے, ہر بات جب کی جاتی ہے, یہ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس میں بھی تخصیصات چھپی ہوئی ہوتی ہیں, اس میں بھی کچھ حدود ہوتے ہیں. یہ بات عام طور پر بیان کی جاتی ہے طلبہ کو سمجھانے کے لیے کہ شاید 2 آیتیں بھی قرآن میں ایسی نہ ہوں جن میں یہ چیزیں موجود نہ ہوں. وہ موجود ہوتی ہیں, ان پر استدلال کیسے کرنا ہے؟ یا باہر سے آ کے آپ یہ بتائیں گے کہ قرآن کے اس حکم میں یہ ترمیم کر دیں؟ نہیں, آپ کو بتانا پڑے گا کہ لفظ کیسے دلالت کر رہا ہے کہ یہاں اس سے یہ مدعا مراد لیا جائے. ہمارے تو پورے ڈسکورس میں یہی بحث ہوتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب یہ کہا گیا کہ اقتلوا المشرکین, تو یہ اصل میں وہ مشرکین ہیں جن پر اللہ کے پیغمبر نے حجت تمام کر دی تھی, تو کیا بیان کر رہے ہیں؟ تخصیص ہی بیان کر رہے ہیں, لیکن اس تخصیص کے دلائل اور قرائن یہ کلام کے اندر سے دیں.
ٹھیک ہے, ہم سب نقطہ بالکل واضح ہو گیا. وہ تمام آیات جو اس باب کی تعین میں کہی جاتی ہیں کہ تبیین کے اندر تخصیص, تحدید, ترمیم, اضافہ, تغیر, تبدل, یہ سب کچھ شامل ہے, ان تمام آیات پہ غامدی صاحب کا نقطہ نظر سامنے آ گیا. لیکن غامدی صاحب کے اس نقطہ نظر پہ مزید تنقیدات بھی ہیں, ایک ایک کر کے ایک آیت پہ ان کی خدمت پہ رکھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.